بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئین صحافت، اور منارہ نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عادل وہ ہے جو جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ جو شخص فقیر کو اپنے مال میں سے کچھ دے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ حقیقی مومن ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں معاشی اصلاحات کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری ہوگی، وزیر اطلاعات کا اعلان۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ حملوں میں 100 کے قریب شہید، 130 زخمی۔ بحرہ احمر میں اسرائیل مخالف کارروائیاں جاری رہیں گی، اور نئی حکمت عملی کے ساتھ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے گا، یمنی وزیر دفاع کا اعلان۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں معاشی اصلاحات کے لیے خسارے میں جانے والے اداروں کی نجکاری کی جائے گی، اس بات کا اعلان پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال فوری اقدامات کا متقاضی ہے، اور ان اداروں کی نجکاری ضروری ہو گئی ہے جو خسارے میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس اصلاحات اور ایف بی آر کی تنظیم نو پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کو نجکاری کے پروگرام پر تیزی سے کام کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے وفاقی وزارت خزانہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت بجلی کی تقسیم کے امور میں بھی نجی شعبے کے حوالے کرنے جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل کرتے ہوئے قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا کام بھی تیز رفتاری کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ صنعتی شعبے کے دو بجلی کی تقسیم کی سبھی 10 کمپنیوں سمیت توانائی کے 14 اداروں کے علاوہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اور 3 پاور پلانٹ کو بھی نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، فرسٹ وومین بینک، پاکستان انجینئرنگ کمپنی اور سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ کے نام بھی ان اداروں میں شامل ہیں جو نجی شعبے کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا تھا کہ اداروں کی نجکاری ضروری ہو گئی اور اس میں سر فہرست پی آئی اے ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اتوار کی صبح مرکزی غزہ کے ایک رہائشی علاقے پر بمباری کر دی۔ ابتدائی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس وحشیانہ بمباری میں کم سے کم 12 فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے بعض دیگر علاقوں پر بھی بمباری کر کے بہت سے فلسطینیوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا ہے۔ ان وحشیانہ حملوں میں ہونے والی شہادتوں کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ اس درمیان فلسطینی محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ پر صہیونی حکومت کے 9 حملوں میں 92 عام شہری شہید اور 130 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ نئی شہادتوں کے بعد شہداء غزہ کی تعداد 31,645 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ پر جاری غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ کر 73,676 ہو گئی ہے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق بہت سے شہداء کے جنازے منہدم ہو جانے والی عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جنہیں صہیونی بمباریاں جاری رہنے کے باعث اب تک نہیں نکالا جا سکا۔ مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان لے جانے والے ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ذرائع نے اتوار کی صبح رپورٹ دی ہے کہ مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان لے جانے والے ٹرک شمالی غزہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب غزہ کے جنگ زدہ مظلوم عوام کے لیے امداد لے جانے والے ٹرک غزہ پہنچے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 13 ٹرک آٹا لے کر شمالی غزہ پہنچے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی فوجی غزہ میں امداد رسانی کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج نے بارہا امداد کے انتظار میں کھڑے فلسطینیوں پر بمباری کر دی ہے۔ امداد کے انتظار میں کھڑے مظلوم فلسطینی عوام پر جمعہ کی بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور کئی 100 زخمی ہو گئے۔ غزہ کے ساتھ ہی غرب اردن میں بھی صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے طول کرم کے مشرق میں واقع علاقے نبتہ پر حملہ کرتے ہوئے قدیمی الخلیل علاقے کی مسجد کی طرف فائرنگ کی، جس میں عالم دین شہید ہو گئے۔ نابلس میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپ بھی ہوئی۔ صہیونی فوجیوں نے الخلیل کے شمال میں بیت امر اور قلقیلیہ کے جنوب میں المدور قصبے اور شہر جنین کے مغرب میں الارقا علاقے پر بھی حملہ کیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رہنما اسامہ ہمدان نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے حماس کی حالیہ تجویز مکمل طور پر حقیقت پسندانہ ہے کہ جسے دشمن مسترد نہیں کر سکتا۔ اسامہ ہمدان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات کے دوران جنگ بندی، پناہ گزینوں کی واپسی، امداد کی ترسیل اور غزہ کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا گیا ہے، کہا کہ اس منصوبے میں ہم نے قیدیوں کے تبادلے اور غزہ سے قابض افواج کے انخلا کے حوالے سے تفصیلات پیش کی ہیں۔ ہمدان نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ تحریک حماس غزہ کے خلاف جنگ میں غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامی امریکہ کے جواب کی منتظر ہے، کہا کہ غاصب حکومت کی جنگی کابینہ میں ہم اختلافات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حماس کے اس سینئر رکن نے اس امر پر تاکید کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت جنگ میں اپنے کسی ہدف کو حاصل نہیں کر سکی ہے، کہا کہ بنیامین نتنیاہو جانتے ہیں کہ اس حکومت کے فوجیوں کو غزہ میں کتنی کاری ضرب لگی ہے۔ لبنان میں تحریک حماس کے نمائندے احمد عبدالحادی نے بھی ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ قیدیوں کے ساتھ تبادلے کا سمجھوتا صرف غزہ میں فوجی جارحیت بند ہونے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے نسل پرستی مخالف سرگرم کارکنوں اور اسلاموفوبیا کے مخالفین نے منگل کو شہر لندن، گلاسکو اور کاردیف میں مظاہرہ کیا۔ برطانیہ کے دارالحکومت میں مظاہرین نے پہلے اس ملک کی وزارت داخلہ کے سامنے اجتماع کیا اور فاشزم اور نسل پرستی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ ہم انتہا پسندوں کو معاشرے کی تقسیم کا باعث نہیں بننے دیں گے۔ مظاہرین نے ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ نہ فاشزم، نہ نسل پرستی اور نہ نازی ازم اب دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ فلسطین کے حامیوں نے اس ملک کا پرچم بھی لہرایا اور انصاف کے حصول، نسل پرستانہ نظام کے خاتمے اور فوری طور پر غزہ میں جنگ بندی کے قیام کے نعرے لگائے۔ لندن میں 22ویں دن پے در پے مظاہرے کرنے والے مظاہرین نے کہا کہ جب تک مظلوم اور نہتے فلسطینی عوام کا قتل عام جاری رہے گا وہ اپنے مظاہرے بھی جاری رکھیں گی۔ اس مظاہرے میں لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کے دفتر تک مارچ کیا۔ واضح رہے کہ برطانوی لیبر پارٹی کے سابق رہنما اور اسرائیل مخالف معروف شخصیات میں سے ایک جیرمی کوربن اس مظاہرے میں موجود تھے اور دیگر مظاہرین کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا پلے کارڈ بھی اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا اسلاموفوبیا نہیں۔ اس کے بعد مقررین نے تقاریریں کی جس میں وزیر اعظم اور برطانوی حکومت کے ارکان کے نسل پرستانہ اور اسلام مخالف مواقف کی مذمت کی۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تصاویر کے مطابق مظاہرین نے ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کو مسلح کرنا بند کرو، آزاد فلسطین جیسے نعرے درج تھے۔ تہران میں حماس کے نمائندے نے کہا ہے کہ نتنیاہو کی حکومت اور ان کی کابینہ کے وزراء کی انتہا پسندانہ سوچ انہیں مذاکرات کی اجازت نہیں دے گی۔ تہران میں حماس کے نمائندے خالد قدومی نے اسلامی بیداری کے عالمی فورم کے ساتھ ایک بات چیت میں کہا کہ جنگ بندی کے لیے ہمارے پاس جو شرائط ہیں وہ مکمل طور پر معقول ہیں اور دوسرے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حماس کی شرائط پوری طرح سے معقول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کی مکمل بندش، غزہ سے صہیونی قابض فوج کا مکمل انخلا، غزہ کے محاصرے کا خاتمہ اور انسانی امداد کی ترسیل وہ شرائط ہیں جن کے بغیر جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کی طرف بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کی طرف سے امداد فراہم کرنے کے بہانے غزہ میں نئی بندرگاہ کی تعمیر کے بارے میں خالد قدومی کا کہنا تھا کہ غزہ کی بندرگاہ کو کھولنے کے امریکی منصوبے کے بارے میں یہ ضروری کہوں گا کہ ہوائی یا سمندری راستے سے انسانی امداد کی ترسیل، جس کے بارے میں ہم نے ان دنوں سنا ہے، یہاں تک کہ دو بحری جہاز غزہ میں انسانی امداد بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم اس کا موازنہ رفا کراسنگ کے ذریعے امداد پہنچانے کے طریقہ کار سے کریں تو بحری اور ہوائی راستے کے مقابلے میں زمینی امداد کی ترسیل کئی گنا تیز ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی میں مخلص نہیں ہیں، وہ امداد کے بجائے نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں قطر کے نمائندے نے صحافیوں اور نامہ نگاروں کی حمایت کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں قطر کے نمائندے عبداللہ ناصر النعمہ نے غزہ میں صحافیوں اور نامہ نگاروں کے بڑھتے جانی نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس قسم کی جارحیت و جرائم کے ارتکاب کے باوجود صہیونی حکومت کے محفوظ رہنے پر خبردار کیا. انہوں نے کہا کہ جنگ غزہ میں اب تک 130 سے زائد فلسطینی صحافی اور نامہ نگار شہید اور 16 زخمی نیز 4 لاپتہ ہیں، جبکہ کسی بھی جنگ میں اتنی تعداد میں صحافیوں کے جانی نقصان کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں قطر کے نمائندے عبداللہ ناصر النعمہ نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے 25 صحافیوں اور نامہ نگاروں کو گرفتار بھی کر رکھا ہے، جبکہ اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یمن نے بحیرہ احمر میں اسرائیل مخالف آپریشن جاری رکھتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کے مقابلے کے لیے نئی حکمت عملی اپنانے کا اعلان کیا ہے. یمن کے وزیر دفاع نے اتوار کو ایک تقریر میں واشنگٹن، لندن اور غاصب صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کے خلاف یمن کی مسلح افواج کی کارروائیاں جاری رہنے پر زور دیتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کے خلاف نئے جنگی ضابطوں کا اعلان کیا. یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے اس سلسلے میں کہا کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جنگ کے نئے اصول و ضوابط قائم کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں امریکی، برطانوی صہیونی اور ان کے حامیوں کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. العاطفی نے کہا کہ یمنی جنگ پسند اور جارے نہیں ہیں، لیکن غزہ کے وحشیانہ جرائم نے یمنی قوم سمیت دنیا کی حریت پسند اقوام کو ان جرائم کے خلاف اپنے موقف کا اعلان کرنے پر آمادہ کیا ہے. غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جنگ میں یمن کا داخل ہونا اور اس کا سمندری محاصرہ ایک خود مختار قومی، اسلامی اور انسانی فریضہ ہے. انہوں نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ یمن میں انسانی صہیونی حکومت سے متعلق بحری جہازوں کے گزرنے یا اس کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو روکے جانے کی کارروائی جاری ہے. کہا کہ امریکہ اور برطانوی فوج اور تجارتی جہازوں کے خلاف یمنی مسلح افواج کی کارروائیاں بند نہیں کی جائیں گی. اسی کے ساتھ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے امریکہ کی فوجی جارحیت جاری رہنے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اسے اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. روس میں آج 3 روزہ صدارتی انتخابات کا آخری دن ہے. روس میں 3 روزہ صدارتی الیکشن میں پولنگ جمعہ 15 مارچ کو شروع ہوئی، آج 17 مارچ آخری دن ہے. روسی ذرائع نے بتایا کہ جمعے اور سنیچر کو دوسرے دن کی پولنگ ختم ہونے کے بعد 2 دن کا ٹرن آؤٹ 58.74% بتایا گیا ہے. 2 دن کی پولنگ کا سب سے زیادہ تناسب روس کی مسلم آبادی کی ریاست چیچنیا میں 90.78% بتایا گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی. اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو میں آئے چلتے ہیں ہندوستان کے مشہور تجزیہ نگار جناب احمد عباس نقوی صاحب سے. ہمارے ساتھی حسین تقوی صاحب نے گفتگو کی ہے. ہندوستان میں لوک سبھا کے انتخابات 2024 کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. اس تنازع میں دیکھیں آئی وہ کیا کہتے ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیے.
جی، اس کا انتظار تھا، پارٹیاں اس کے انتظار میں تھیں اور لوگوں کو بھی اس کا انتظار تھا. اور ہندوستان میں البتہ اس سے پہلے یہ بھی ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے الیکشن کے سلسلے میں حکومت کوئی ایک الگ فیصلہ یہ کرے کہ ایک ساتھ ہی سارے صوبوں میں جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہیں وہ بھی اور نیشنل اسمبلی لوک سبھا کے الیکشن وہ بھی ایک ساتھ کرائے جائیں. اس طرح کی حکومت نے ایک سونپا بھی ایک ٹیم کو کس چیز کا جائزہ لے. تو ایک طرح سے جو سیاسی جماعتیں تھیں یا تجزیہ نگار تھے ان میں ایک تشویش پائی جاتی تھی کہ کیا کیا ہوگا اور حکومت کہیں کس طرح کا فیصلہ کرے گی، چونکہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے پاس بڑی واضح اکثریت ہے اس پارلیمنٹ میں، تو لوگوں کو یہ تھا کہ اگر حکومت چاہ لے گی تو اس طرح کے فیصلے بھی کر سکتی ہے، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ چیزیں غالباً حکومت چاہ رہی تھی کہ اپوزیشن جماعتوں کی توجہ ہٹے اور وہ تھوڑا سا ذہنی طور پر پریشان ہوں، ان کے جو پالیسی ساز ہیں، تاریخوں کا بڑا انتظار تھا اور اعلان ہو گیا، تو یہ ایک اہم بات ہے اور ظاہر ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ہندوستان کی جمہوریت کے سلسلے میں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ الیکشن ہوں گے، اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ حصہ لیں گے۔ اب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی جماعتوں کی سطح پر، وہ ایک تو بڑی تشویش پائی جاتی ہے سیاسی جماعتوں میں موجودہ حکومت کی طرف سے، ڈری ہوئی ہیں پارٹیاں کہ اگر یہ حکومت دوبارہ ایک بار پھر سے الیکشن جیت جاتی ہے تو کیا ہوگا، چونکہ بہت سارے رہنما جو ہیں وہ سیاستداں جیلوں میں ڈالے گئے، بس وہ بچ گئے جو اپنی پارٹی چھوڑ کے حکمراں جماعت یعنی بی جے پی میں شامل ہو گئے، تو اس طرح کا ماحول ہے، بہت ساری پارٹیوں کے مفادات داؤں پر لگے ہوئے ہیں، ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ پارٹیوں کے پاس یہ موقع ہے کہ محنت کریں، طاقت لگائیں اور کچھ حاصل کریں اس الیکشن میں کہ آگے اپنا سیاسی کیریئر بچا سکے، چونکہ بہت ساری پارٹیوں کے لیے یہاں تک بات آ گئی کہ ان کا کہیں سیاسی مستقبل نہ داؤں پہ لگ جائے جو روش موجودہ ہے وہ اگر جاری رہتی ہے تو، اس لیے کہ اس میں نہ حکومتیں محفوظ ہیں، صوبائی حکومتیں، نہ اس میں جو وزراء ہیں ان پہ بھی شکنجہ کس اٹھتا ہے تو پھر ان کو بھی جیل جانا پڑ رہا ہے، بہت سارے کئی وزراء اعلیٰ ہیں وہ نشانے پائے، کچھ کو استعفیٰ دینا پڑا، دہلی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اوپر دیکھیں بار بار اس سمن ان کو دیا جا رہا ہے ای ڈی کی طرف سے، تو اس طرح کی صورتحال ہے، تو لوگوں کو میں بڑا وہ ہے کہ کسی طرح ہم اس صورتحال کو بدلیں۔ کچھ جماعتیں ہیں وہ سماجی صورتحال پہ بات کر رہی ہیں کہ سماج میں بڑی نفرت پھیل گئی ہے کیونکہ موجودہ حکمراں جماعت نے بڑی فرقہ واریت پھیلا دی ہے، تو اس کو کیسے روکا جائے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے جو زیادہ بڑی تعداد میں توجہ نگار یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جو کام کیے ہیں اور جس طرح کی اس کی پکڑ ہے اپنے رائے دہندگان پہ، اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ پوزیشن کافی مضبوط پوزیشن میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر سے دوہرا دے اپنی فتح۔ جی جی، اپوزیشن جماعتیں پوری طاقت لگا رہی ہیں، بہت محنت سے، خاص طور سے کانگریس کی طرف سے تو بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے کانگریس میں، لیکن جہاں تک سوال ہے یہ یاترا کا تو یہ اپنے آپ میں تو بڑا ایونٹ ہے، لیکن جو تنظیم ہے یعنی کانگریس بحیثیت تنظیم، یعنی ایک رہنما راہل گاندھی، انہوں نے بڑے اقدام کیے لیکن اس کو ایک ایک فرد تک لے جانا زمین پہ اور اسے ووٹ میں تبدیل کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ کانگریس پارٹی لگی تو ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کتنا فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے، انتخابی فائدہ، یہ آگے دیکھنے والی بات ہے۔ البتہ ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں کہ جس زمانے میں کوئی ایک رہنما اوج پہ ہوتا ہے تو جو اپوزیشن ہے اس کی کوششیں نظر نہیں آتی کہ، اور لگتا نہیں کہ اس سے کچھ ہو پائے گا، لیکن کبھی بدل جاتا ہے، چونکہ ڈیموکریسی کا پھر کمال ہی یہی ہے کہ کوئی بالکل پیک پہ بیٹھا ہوا ایک دم سے ووٹ یعنی عوامی ووٹ اسے نیچے لے آتے ہیں اور کسی دوسرے کو اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ بہت دفعہ جو حالات نظر آتے ہیں نتیجے اس سے مختلف بھی ہوتے ہیں، اس کی بھی مثالیں ماضی میں رہی ہیں اور بار بار دیکھی گئی ہیں۔
بہت بہت شکریہ سر، بہت نوازش، مہربانی۔
عزیز سامعین، یہ تھے ہندوستان کے معروف تجزیہ نگار جناب احمد عباس نقوی صاحب، جو ہندوستان کے انتخابی شیڈول کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں موجودہ دور میں حق و باطل کے درمیان جنگ کا سب سے زیادہ نمود و ظہور ہے۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی صہیونیسٹ فلسطین پر قابض ہے، چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس طرح کے یہودیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بیان کیا ہے۔ نیز فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور غاصب اسرائیل وہ کمزور ترین جگہ ہے جہاں سے عالم ظلم و استقبال کو کاری ضرب لگائی جا